بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم بالأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کی دو تاریخ 1446 ہجری کا برس ہے اور ستمبر کا مہینہ ہے 2024 ہے، 6 تاریخ ہے ستمبر کی. اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ ہم آج اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں، اور جس مبارک عنوان پر بات ہو رہی ہے وہ بھی دنیا میں سب سے عظیم ہستی ہے، اور یہ جو لمحات اور اوقات کچھ اس ذکر خیر میں ہمارے گزریں گے، یہ ہماری زندگی کا بہت ہی سرمایہ اور نہایت ہی قیمتی اوقات میں سے ایک لمحہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا اور حاضری کو قبول فرمائے. اور جو سلسلہ ربیع الاول اور ربیع الثانی میں آغاز کرنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پایائے تکمیل تک پہنچائے. ان مہینے کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے مختلف عنوانوں کے تحت جمعہ میں کچھ معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ اول سے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے لے کر آپ کی وفات تک یہ سلسلہ ایک اجمالی اور خاکے کے طور پر ہمارے سامنے آ جائے، اور ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ اور آپ کی سیرت نہ صرف باعث ہدایت بلکہ باعث نجات بھی اللہ سبحانہ و تعالی بنا دے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ہدایات ہمارے لیے اسوہ ہیں، رہنمائی ہے اور نمونہ ہے. پروردگار عالم نے مسلمانوں کو اور انسانوں کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر سب کے سب عمل پیرا ہوں، تو لہذا اس بات کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات کو بیان کیا جائے، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں ہم جان کر پھر ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں. آج کی جو نشست ہے اس کا عنوان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف. اللہ سبحانہ و تعالی نے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پوری کائنات اس نے ہی بنائی ہے، لیکن ان جگہوں میں یا ان مقامات میں سب سے اہم ترین جو مقام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا اس کو مختلف ناموں سے پکارا ہے، کہیں پکارا ہے اس کو بلد امین، اور کہیں کہا ہے کہ ام القرى یعنی مکہ المکرمہ، کہیں اس کو کہا ہے بکہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ با سے، عام تو ہم پڑھتے ہیں نا میم سے مکہ، اور یہاں قرآن پاک میں اس کو بکہ بھی کہا ہے، تو مختلف عنوانوں سے ام القرى اس وجہ سے کہ چونکہ جتنے بھی دنیا کے اندر شہر آباد ہوئے ہیں ان میں سب سے اول ترین، سب سے پہلا جو شہر آباد ہوا ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، بلد امین کے امن کی جگہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جب سب سے بڑا، بلکہ انسانی تاریخ کا، کائنات کے سب سے بڑا فتنہ جب نمودار ہوگا، دجال، فتنہ دجال، تو اس زمانے میں جو جگہ اور مکان اور علاقے اور شہر محفوظ رہیں گے ان میں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ اور بیت المقدس اور طور سینا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کو تو بلد امین کہا ہے، تو مکہ تو ہر ایک کو پتہ ہے۔ اس میں ایک بات جو ہم سب کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی یہ عالم ہوتے ہیں، یعنی ناؤنس جو ہوتے ہیں، اسما کسی جگہ کے یا کسی علاقے کے یا کسی شخص کے، تو ان پر ان علاقوں کے لوگوں کا، جو جن کے ساتھ وہ متعلق ہوتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے کہ کس طرح اس کا تلفظ کریں اور کس طرح ان علاقوں کے ناموں کو سپیلنگ کریں۔ یہ بات ذرا غور سے سننا، سماعت کرنا، تاکہ ہمارے لیے کچھ باعث عبرت کا باعث بنے۔ کیونکہ مکہ یہ زبر جو ہے میم کے زبر، کاف کے زبر و تشدید کے ساتھ ہے مکہ، اس کو میکہ نہیں بولتے ہیں۔ اسی سڑک کے آخر پہ آپ جائیں گے آگے، جو ہے جہاں جنکشن ساحل پل ہیں سڑکیں، اس سے پہلے تھوڑا ایک جگہ ہے، ایک تو اس میں اس کو میکہ بول، MECCA۔ تو یہ اسی وجہ سے تاکہ مسلمانوں کے مقدس مقام اور جگہ کو بدنام کیا جائے، اس جگہ کو کا نام رکھ کر۔ تو ہم مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے کہ کہیں بھی یہ نام کسی نے بھی کسی بھی کانٹیکسٹ میں لکھا ہے تو اس کو ہم اس کو درست کریں، کسی بھی لٹریچر میں ہو یا کسی، اس کو اس کا اصل جو سپیلنگ ہے MAKKAH مکہ، کیا ہے مکہ، میکہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو جد امجد بھی کہا جاتا ہے انبیاء کرام کے، آپ علیہ السلام جد الانبیاء، یعنی انبیاء کرام کے والد ماجد، ان کے وہ رہتے تھے ملک عراق میں، وہاں پیدا ہوئے بابل میں، تو ان کی اہلیہ تھی سارا خوبصورت، نحیس، حسین و جمیل۔ شام کے جس علاقے میں وہ جا رہے تھے، اس علاقے کا بادشاہ ظالم تھا، اور جو بھی وہ دیکھتا تھا کہ کسی کی بیوی اس کے ساتھ جا رہی ہے تو اس نے کارندوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اس کو پکڑ کر اس کے حرم میں پیش کیا جائے، اس سے وہ زیادتی کرتا تھا۔ تو انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حیلہ نکالا، اور یہ شرم کوئی ناجائز بھی نہیں تھا کہ اگر وہ کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسی عورت اس علاقے سے گزرتی، چنگیوں سے، گزرگاہوں سے، تو اگر وہ بہن ہوتی، بھائی بہن کا رشتہ ہوتا، تو پھر اس میں دسترازی نہیں کرتا تھا۔ تو انہوں نے ان کو سمجھا دیا کہ بھائی میں ان کو کہوں گا کہ بھائی میں آپ کا بھائی، یعنی دینی بھائی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا انما المؤمنون اخوة، کہ انسانوں کا رشتہ آپس میں ایمان کی بنیاد پر ہے تو آپس میں بائی بائی کہا ہے قرآن مجید نے, انما المؤمنون اخوة, کہ ایمان کی بنیاد پر بائی 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 ہیں. لیکن اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے, یہ تو ایمان کا رشتہ ہے, یہ تو انہوں نے ہی بتایا ہے, باقی جو خونی رشتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں. ایک ایمان کا رشتہ ہوتا ہے, خونی رشتہ, وہ خونی رشتہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور ایمان کا رشتہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے. تو بہرحال انہوں نے ان کی اہلیہ کو بھی بتا دیا کہ یہ میرے بھائی, تو جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے یہی طریقہ ہلا اپنایا, ان کو بتایا, تو اس کے باوجود کارندوں نے ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس سامنے پیش کر دیا. اب وہ دست درازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا جسم کانپ رہا ہے, لرز رہا ہے, ایسا کہ جیسا کہ ابھی یہ ہلاک ہو جائے گا, مر جائے گا. انہوں نے حضرت سارہ, چونکہ وہ نیک پارسا متقیہ تھی, پرہیزگار تھی, پاک دامن تھی, عفت والی تھی, تو انہوں نے اللہ کے حضور دو نفل پڑھنے شروع کیے, نماز پڑھنی شروع کی اور اللہ کے سامنے یہ التجا کہ یا اللہ مجھے اس کی شر سے بچانا, محفوظ رکھنا. تو وہ جب اس کی حالت ابتر ہی ابتر ہو گئی, مرنے کے قریب ہوا تو اس نے توبہ کی, تو چھوڑ دیا. تو پھر جب چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ اس کو اس نے یہ غلط ارادہ کیا, دوبارہ پھر اس کی وہی حالت ہو گئی. اور جب پھر جو ہے اس نے منت سماجد کی تو پھر دوبارہ وہ صحیح ہو گیا. دو تین مرتبہ اس نے ایسا کیا. آخرکار جب یہ ان پر قابو نہ پا سکا تو پھر انہوں نے اپنے کرندوں کو کہا کہ یہ تم میرے پاس کون سی جنات میں سے لے کے آ گئے ہو, یہ کچھ قابو میں نہیں آ رہا معاملہ. تو بہرحال پھر اس نے توبہ کر لی اور ان کی خدمت میں ان کے ساتھ حاضر یا حاجرہ ان کو ساتھ کر دیا, سارہ کے ساتھ, اور وہ چلے گئے. تو اسی طرح یہ اپنے جگہ پہ وہاں ملک شام میں رہنا شروع کر دیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ 12-15 سال کے بعد حضرت سارہ کو بھی اولاد دی, جن کا نام اسحاق رکھا گیا. اور پھر اسی طرح حاجرہ, انہوں نے چونکہ ان کے تو خادمہ کے طور پر دیا تھا بادشاہ نے سارہ کو, تو انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا. پھر اس سے آخرکار انہوں نے شادی کر لی, دوسری بیوی ان کی بن گئی. ان کے بطن سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ بڑھاپے کی بات ہے, بوڑھے ہو چکے ہیں دونوں, میاں اور بیوی. جو وہ قرآن مجید کے اندر تذکرہ آتا ہے سورہ زاریات کے اندر, سورہ ہود کے اندر, 12 سپارے کے اندر, اور یہ 25 سپارے کے اندر, تو یہ وہی کہ جب فرشتے خوشخبری لے کر آئے, فسکت وجہا وقالت عجوز عقیم, کہ انہوں نے اس طرح حیرانگی کے ساتھ اس طرح ہاتھ رکھا اور کہا کہ کیا یہ بوڑھے, اس سے 100 سال کے قریب, تو یہ جب بانج تو کیا بانج کو بھی کوئی اولاد ہوگی. تعجب کے ساتھ انہوں نے اس کا اظہار کیا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو, حضرت ابراہیم اور سارہ کو اور حاجرہ کو, بڑھاپے میں اولاد دی. اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں, جس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام, اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں, جس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انما صلی عیسیٰ عند اللہ کما صلی آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. تو یہ, اور پھر اسی طرح بڑھاپے میں بھی دے سکتے ہیں, حضرت زکریہ علیہ السلام ان کو بھی بڑھاپے میں, یحییٰ علیہ السلام جب انہوں نے دیکھا کہ بے موسمی پھل حضرت مریم کو مل رہے ہیں تو شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی دے دیں گے بے موسمی بڑھاپے میں اولاد دے دیں گے. ہنالک دعا زکریہ ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اولاد اگر مانگنی ہے تو کس سے مانگنی چاہیے, بولیے جلدی جلدی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. انبیاء کرام نے بھی اللہ سے مانگی, اور مانگی بھی ایسے کہ خالی ایسا نہیں دعا مانگی, اللہ مجھے اولاد دے دے, ذریتاً طیبہ فرمایا کہ اے اللہ مجھے نیک پارسا اولاد عطا فرما. ہمیں بھی ایسی دعا مانگنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے, خالی صرف اولاد نہیں مانگ اللہ مجھے بیٹے دے دے, بیٹیاں دے دے, اولاد دے دے, ایسا نہیں. انبیاء کرام کی دعاؤں کو پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں بہت زیادہ سمجھداری والی دعائیں ملتی ہیں, تو وہ مانگنی چاہیے. تو بہرحال یہ جب تھوڑے جو ہے کچھ عرصہ کے ہوئے, ابھی جنی دودھ پیتے بچے ہی تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑ آؤ جہاں کچھ بھی نہیں ہے, نہ چرند ہے, نہ پرند ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ پانی ہے, اب کچھ بھی چیز نہیں ہے, بے آباد جگہ, وہاں چھوڑا. جو زادرہ تھا وہ ساتھ ان کو دے دیا, اور ساتھ تو جب وہاں چلے گئے تو جب واپس جا رہے ہیں ان کو چھوڑ کر, تو حضرت حاجرہ نے یا حاجر نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھے کہ یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں, کچھ جواب نہیں دیا. تو پھر انہوں نے خود ہی کہا کیا اللہ کے حکم ہے میرے مجھے یہاں چھوڑنا؟ انہوں نے کہا ہاں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہی نگہبان ہے, وہی کارساز ہے, وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ان کو تو وہاں چھوڑ دیا. پھر تھوڑی سی دور جا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ ساری دعائیں مانگی جو سورہ ابراہیم کے اندر 13ویں سپارے کے اندر آتی ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے اللہ میں نے اپنی اہل و عیال کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے جو جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے, کوئی پانی نہیں ہے, کوئی جرند پرند نہیں ہے, کوئی انسان یا انسان کی ذات نہیں ہے, تو آپ ہی کے سپرد کیا ہے. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ جو آپ کے گھر کے پاس ہے, عند بیتک المحرم. تو پھر آگے مزید دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو اپنے گھر کی طرف متوجہ فرمانا تاکہ لوگ وہاں جا کر نماز کو قائم کریں. لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف لپکا دینا, یعنی محبت پیدا کر دینا. آج ظاہری طور پر دیکھنے کو تو کیا ہے, بیت اللہ چکور ایک مکان ہے, دنیا کے آرکیٹیکٹ جو دنیا کی خوبصورت ترین جو عمارتیں ہیں ان میں سے اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو کوئی اس میں نظر نہیں آتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی تجلیات اس پہ رکھ دی ہیں. جب انسان ایک مرتبہ جاتا ہے تو اس کو دیکھتا ہی رہتا ہے, اور دل کرتا ہے کہ میں بار بار اس کو دیکھتا رہوں, وہاں حاضری لگاتا رہوں, اور دیوانہ وار پھر اس کا چکر لگاتا ہے, طواف کرتا ہے, گھومتا ہے اس کے ارد گرد. تو یہ وہی تو اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ایک ایک دعا جو انہوں نے مانگی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہو بہو ان کی دعاؤں کو قبول کیا, اور پوری دنیا جائے اللہ وہاں رزق عطا فرمائے, کیونکہ وہاں کچھ تھا نہیں, تو اللہ تعالی نے اب دیکھیے آپ کو وہاں وہ چیزیں مل جائیں گی کھانے پینے کی جو دنیا میں نہیں ہے, تو وہاں مل جاتی ہیں. اور پھر اپنی اولاد آل اولاد نسل کے لیے دعا مانگی, اے اللہ ان کو نیک بنانا, پارسا بنانا, ایمان والا بنانا, ان کو نماز قائم کرنے والا بنانا, فرما بردار بنانا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ سارا پھر آخر جو قیامت تک جو آنے والے ایمان والے ہیں ان کے لیے, ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی مانگی ہے. تو بہرحال وہاں ان کو چھوڑ دیا. حضرت حاجر انہوں نے دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی اوٹ میں ان کو لٹایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, اور دوڑ رہی ہیں, دو پہاڑیاں ہیں ان پر دوڑ رہی ہیں, کبھی ایک پر کبھی دوسری پر, ان جن کا نام صفا مروہ, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جو ساتویں مرتبہ جب وہاں پہنچی ایک جو ہے مروہ پر, تو پھر وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کے قدموں کے جا کر پروں سے پانی نکال لو, اور پھر ادھر حکم دے دیا کہ قیامت تک آنے والے جو بھی حج اور عمرہ کریں گے اس کا رکن بنا دیا عمرہ کا اور حج کا, کہ وہ بھی بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے اور سعی بھی کریں گے صفا اور مروہ کی. یہ ان کی یاد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادہ خلیل اللہ ان کا نام تھا نا, خلیل اللہ کا مطلب ہے ٹوٹ کر محبت کرنے والا, سچی محبت کرنے والا, اور جب اس کا محبوب اس کو کسی چیز کا حکم دے دے تو پھر وہ چوچرا نہیں کرتا ہے, سوال و جواب نہیں کرتا ہے, ماتھے پر جو ہے پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑتا ہے کہ مجھے یہ کیوں حکم دیا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر ان کے ایک ایک خاندان کی ادا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک آنے والوں کے لیے عبادات کا حصہ بنا دیا۔ تو بہرحال وہاں جو ہے اب زمزم پانی نکلا، اور پھر ان کا پانی جو ہے کافی تیز تھا، تو حضرت حاجرہ نے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ نے وہاں باڑ لگانی شروع کر دی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ اس میں پانی کو باڑ نہ لگاتی، وہاں چھوٹی سی آڑ نہ بناتی، تو یہ ایک چشمہ جاری بن جاتا۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہی ہوگی کہ جو انہوں نے وہاں ایسا کیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو پانی ہے دنیا میں سب سے مبارک ترین پانیوں میں سے ہے، اور یہ اس کے اندر شفا بھی ہے اور غذا بھی ہے، جو پیتا ہے اس کی پیاس بھی بجھتی ہے، ختم ہوتی ہے، اور جو اس کو پیتا ہے اس کو کھانے کا کام بھی دیتا ہے، اور جس نیت سے یہ پیا جائے، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وہ مراد بھی پوری کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خالص آب زمزم بار بار زندگی میں پینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہاں چلے رہنے لگ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں پانی آتا ہے تو پھر جو ہے چرند پرند بھی آتے ہیں۔ تو کچھ قافلہ جا رہا تھا یمن سے، بنو جرہم جن کا نام تھا، تو دیکھا کہ اوپر کچھ پرندے پرواز کر رہے ہیں، تو وہاں قریب جا کر کسی نے قاصد بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ پانی ہے یا نہیں۔ جب دیکھا کہ پانی ہے تو انہوں نے پھر وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کا بچہ ہے، اس سے پوچھا، اجازت مانگی کہ کیا ہم بھی یہاں پڑاؤ کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ یہاں رہ تو سکتے ہیں لیکن پانی پر تمہاری ملکیت نہیں ہوگی، پانی میرا ہی ہوگا، کیونکہ اول مکین وہی تھی وہاں اور کوئی اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو پانی کی ملکیت حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رہی آب زمزم پر، وہ کس طرح پھلتے پھولتے رہے لوگ۔ تو جب یہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو پھر انہی کے خاندان میں، بنو جرہم کے میں خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ملنے کے لیے آئے شام سے، ایک مہینے کی مسافت ہوتی تھی اس وقت، یعنی سواریوں پر شام سے بیت المقدس سے مکہ المکرمہ ایک مہینہ لگتا تھا۔ تو وہاں جب گئے، دیکھا کہ گھر میں پہنچے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، ان کی زوجہ تھی، کہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ باہر گئے ہوئے ہیں کام کاج کے لیے۔ تو پوچھا ان سے بھی کیسے گزر بسر ہوتا ہے، ان کہا کہ بڑی مشکل ہے، بڑی تنگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا ان کو سلام کہنا اور ساتھ کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لو۔ جب واپس آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو پوچھا کہ کوئی گھر میں آیا تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ان کی اہلیہ نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ ہاں آئے، ایک بوڑھے میاں آئے تھے اور وہ آپ کو سلام بھی کہہ رہے تھے، اور یہ کہا کہ چوکھٹ بدل لینا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، وہ میرے والد محترم ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ساتھ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے حرم سے نکال دوں، علیحدہ کر دوں۔ وجہ اس کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ کہ انہوں نے جو مشکل حالات تھے اس پر ناشکری کی۔ میں نے گزشتہ جمعہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں، کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ناشکری کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اس آیت کریمہ کے اندر فرمائے، اگر تم یقیناً شکر کرتے رہے پروردگار کا، تو دو باتیں ہمیں حاصل ہوں گی، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ ایک تو شکر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نعمت چھینیں گے نہیں، وہ جو نعمت ہمارے پاس ہے نا، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، ایمان کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، مال دولت کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں نعمت ہے، تو جب ہم شکر بجا لائیں گے پروردگار کا، تو وہ نعمت ایک تو چھینے گی نہیں, محفوظ رہے گی شکر پر, اور دوسرا اس آیت کریمہ کی روشنی میں فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ, بلکہ وہ نعمت اللہ سبحانہ وتعالی اس کو مزید بڑھا دیں گے, زیادہ ہو جائے. پھر آگے فرمایا اس سے متصل وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور جہاں عربی زبان جاننے والے کو جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے, تاکید در تاکید کے ساتھ لَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم نے یقیناً کفر کیا. کفر کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ ناشکری کی, ناشکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی نعمت کا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا. صحت دی ہے, اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے. بدن صحیح سلامت دیا ہے, اس کا ایک ایک عضو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے. مال و دولت دی ہے, اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے. اور باقی ماں باپ اولاد دی ہے, ان کو ان کی قدر نہیں کر رہا. تو یہ سب وبال جان بنیں گے, وہ نعمت بھی چھنے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي, بے شک یقیناً لَشَدِيد, میرا عذاب جو ہوگا, میری جو پکڑ ہوگی وہ بہت سخت ہوگی. اور یہ آنکھوں سے دیکھا مشاہدہ ہے بار بار کا کہ جو لوگ پروردگار کی نعمتوں پر ناشکری کا اظہار کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی روتے رہتے ہیں اور مصیبت میں پڑے رہتے ہیں, اور آخرت میں تو ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی اور پھر دوسری شادی کر لی. دوبارہ کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زیارت کے لیے, ملاقات کے لیے گئے. اس سے اندازہ لگائیے کہ آج ہم پڑوس میں رہتے ہیں تو رشتہ داروں کو نہیں ملنے جاتے, ماں باپ کو نہیں ملنے جاتے, اولاد کو نہیں ملنے جاتے, بہن بھائیوں کو نہیں ملنے جاتے ہیں. یہ آج عجیب نفس نفسی کا عالم ہے. سورہ عبس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا جو منظر ہوگا کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا, باپ اپنے جو ہے خیالات میں ہوگا, اور بھائی سے بھاگے گا, بہن بھائی بہن سے بھاگے گی, ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے, اولاد ماں باپ سے بھاگے گی, شوہر بیوی سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا آخر؟ اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ تاکہ کسی سے کوئی مدد طلب نہ کر لے دنیا کے اس رشتے کی بنیاد پر کہ تمہیں آج مجھے مشکل پیش آ رہی ہے کہ مجھے ایک نیکی دے دو, مجھے ایک نیکی دے دو, تو وہ بھاگیں گے. اور آج یہ منظر ہمیں اپنی دنیا کے اندر ہی نظر آتا ہے. ایک دنیا کی خاطر ہم برسہا برس گزر جاتے ہیں, بھائیوں سے, بہنوں سے, رشتہ داروں سے ملاقات ہی نہیں ہوتی, میل ملاقات. ایک مہینے کی مسافت سے سفر کر کے بیٹے کے پاس جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صلہ رحم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس کے جتنے بھی حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو وہاں گئے, دیکھا, پوچھا. اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے, تو پوچھا کہاں کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں کام کاج کے لیے, روزی روٹی کے لیے. تو کہا کہ ان حضرت ابراہیم نے ان کی زوجہ کو کہا کہ میرا سلام کہہ دینا, اور ان کو کہنا کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرنا اور اس کو محفوظ رکھنا. تو آئے, کچھ آثار سے پتہ چلا کہ شاید گھر کے اندر کوئی مہمان آئے تھے. تو پوچھا, دریافت کیا, کہاں آئے تھے, ایک بڑے میاں بوڑھے میاں آئے تھے. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد محترم تھے, ابراہیم علیہ السلام, اور ساتھ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں آپ کو اپنی زوجہ برقرار رکھوں اور آپ کی حفاظت کروں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کسی کے حرم میں میاں بیوی کا اچھا اور نیک اور شکر گزار ہونا کتنی اہم والی بات ہے. وجہ جو آگے آ رہی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی, کیونکہ یہ تکوینی سلسلہ چل رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی, حدیث کے اندر آتا ہے کہ انبیاء اکرام کا جتنا بھی سلسلہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, کسی میں بھی کوئی غلط نسب نہیں ہے, کوئی غلط رشتہ نہیں ہے اور تعلق نہیں ہے, سب کے سب پاک اور پارسا اور مطہر سلسلہ ہے رشتوں کا اور نسب کا, اور پاکیزہ ہے سب کے سب. کسی میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بدکار, کوئی فاسق اور فاجر کسی میں داخل ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, چونکہ یہی تو رشتہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آخر تھوڑے بڑے ہو گئے, تھوڑے سے اتنی عمر کو, تو اللہ سبحانہ دوسرا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اپنے محبوب ترین چیز کو قربان کرو. تو وہی فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرو. بڑھاپے میں ایک ماں باپ کے لیے محبوب ترین چیز اولاد ہوتی ہے, تو انہوں نے ان کو قربان کرنے کا, وہ آپ جائیں نا وہاں مینا میں, وہاں ایک ٹیلہ ہے جس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ پہ جا کر ان کو لٹا کر قربان کرنا چاہا, قربان کیا وہ جگہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی اس آزمائش میں پورا اترے تو جنت سے ایک جانور کے عوض میں ان کی جان بخشی کی اور ان کو امتحان میں کامیاب قرار دیا, تو ذبیح اللہ قرار پائے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صاحبزادے تھے, ایک حضرت اسماعیل دوسرے حضرت اسحاق. جو حضرت اسماعیل تھے حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے, ان کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی نبی نہیں پیدا ہوا, ان کے بعد آخر تک جو ہے درمیان میں کوئی نبی نہیں گزرا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. اور دوسرے جو آپ ان کے صاحبزادہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تھے, ان کے خاندان سے پھر جو ہے ہزاروں کے حساب سے سینکڑوں کے حساب سے انبیاء کرام, ایسے انبیاء کرام آئے جو اولو العزم انبیاء تھے, اور پھر جتنے بھی انبیاء کرام اس کے بعد آئے وہ سب انہی کے خاندان سے, حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے خاندان سے. اسی وجہ سے ان کو جد امجد کہا جاتا ہے, انبیاء کرام کے جد الانبیاء, انبیاء کرام کے جد امجد جو ان کے باپ. تو حضرت اسحاق, پھر آگے ان کے بعد یعقوب علیہ السلام, پھر ان کے بعد یوسف علیہ السلام, پھر ان کے آگے 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے, پھر آگے جو ہے سلسلہ چلا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پھیلتے گئے اور اس طرح جو ہے مکہ مکرمہ میں آبادی ہو گئی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد, بات تو جو ہے آپ خاندان ذکر کرنا چاہ رہا تھا چونکہ وقت کم ہو گیا, تو یہ ربیع الاول اور ربیع الثانی, اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انشاءاللہ اول سے آخر تک سیرت کو بیان کروں گا. ابھی تو یہ خاندان کا تعارف چل رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے یہ ایسا پاکیزہ, دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ ترین یہ سلسلہ ہے انبیاء کرام کا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.